الرجيم. بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة على سيد المرسلين وإطرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطهرات کے سلسلے میں انشاءاللہ آج آخری گفتگو ہوگی. درس شروع ہونے میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس سواری کو انتخاب کیا گیا تھا یہاں آنے کے لیے دوران سفر، اس کو چلانے والا اپنے کسی ذاتی کام سے منزل مخصوص سے ہٹا کے لے گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ فقط معصوم کا انتخاب کرتے ہیں. غیر معصوم کی قیادت میں اگر چلنے لگے تو یہی پریشانیاں ہوتی ہیں. بہرحال ہمارا عنوان مطہرات تھا. مطہرات کا مطلب وہ چیزیں جو کسی نجاست کو پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہیں. ان کی تعداد 3 سے لے کر 22 تک بیان کی گئی ہے فقہ کی کتابوں میں، بلکہ 24 تک. یہ سارا مسئلہ مکمل ہو گیا ہے. آج فقط اختتام کے 3 مسائل ہیں. یہ 3 مسائل تینوں کے تینوں مستحبات کے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص اپنے ذخیرہ ثواب میں یا اپنی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اسلام نے یہ 3 مسئلے رکھے ہیں. اور ایک وجہ ان مسائل کو بیان کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ معاشرے میں بعض افراد کو ان مسائل پر عمل کرتے ہوئے دیکھیں، تو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ شریعت تو کچھ نہیں کہہ رہی اور یہ بلا وجہ فلاں چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ لوگ صحیح ہیں، ہم غلط ہیں، ہمارے پاس معلومات کی کمی ہے. کیونکہ اب جو نیا دور آیا ہے جس میں مسائل کا شوق تو پیدا ہوا ہے، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ توضیح ہے، توضیح کے علاوہ اور کوئی مسئلہ صحیح نہیں ہے. میں بھی اس کے نتائج کو بھگتتا رہتا ہوں، اور میں خاندانوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو 3 آخری مسئلے مطہرات کے بارے میں. ان 3 مسئلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں چیز نجس نہیں ہوتی ہے، نجس نہیں، مگر پھر بھی اسلام نے حکم دیا کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو پاک کر لو. اب ایک چیز نجس ہے ہی نہیں قانون کے اعتبار سے، صرف اسلامی کے اعتبار سے وہ چیز بالکل پاک ہے، مگر پھر بھی حکم اسلامی یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ پاک چیز کو پھر پاک کیا جائے. البتہ یہ ہر پاک چیز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند خاص مقامات ہیں جن کی تفصیل آپ سنیں گے، اور یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر یا تو احتمال نجاست ہے، یا یہ کہ نجاست جو نجاست ہے وہ نجاست اتنی قوی ہے، اسلام اس سے اتنی دوری اختیار کرانا چاہتا ہے کہ جب وہ ہم کو نجس نہ بھی کرے، ایک امکان ہو جائے کہ شاید نجس ہو گئے ہوں، تب بھی اسلام کہتا ہے کہ اس سے دوری اختیار کرو اور اپنے آپ کو پاک کرو. یہ تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اسے بیچ میں جملہ آ گیا کہ فلسفہ کیا ہے پاک چیز کو پاک کرنے کا. لیکن ہر پاک چیز نہیں، یہ جو مستحب کا ثواب آپ کو ملے گا یہ فقط انہی چیزوں کے بارے میں کہ جنہیں ہمارے مراجع نے پاک کرنے کا حکم دیا ہے. پاک ہے مگر پاک کرنے کا حکم دیا. اچھا یہ جو مسئلہ آیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے تو پاک ہیں جو قانون ہے، مگر پھر بھی ان کو پاک کرنے کا حکم ہے، اس کے بھی 3 حصے ہیں. نمبر 1، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاک ہیں، حکم دیا گیا ہے کہ ان کو پاک کرو باقاعدہ پانی ڈال کے، لیکن 1 دفعہ پانی ڈالو. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پاک ہیں، مگر حکم دیا گیا ہے کہ ان کو پاک کرو لیکن پانی کو چھڑک کے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب دھونے کا نہیں، ثواب ہے پانی چھڑکنے کا. اور تیسرا حصہ اس مسئلے کا وہ ہے کہ پاک چیز ہے، حکم دیا گیا کہ احتیاطاً اس کو پاک کرو، مگر مٹی کی مدد سے، یعنی اس چیز کو دیوار وغیرہ پر رگڑ لو تب تمہیں مستحب کا ثواب ملے گا. تو اب یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ مقامات کہ جہاں پاک چیز کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا مگر تین طریقوں سے. اب یہ مسئلہ میں دو انداز سے پیش کروں گا، پہلے ایک ترتیب سے، پھر اسی مسئلے کی ریپیٹیشن یا تکرار ہوگی دوسری ترتیب سے. پہلا طریقہ نمبر ایک، وہ چیزیں کہ جو پاک ہیں مگر پانی ڈال کر ان کو پھر پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ چار مقامات ہیں اسلام میں، یعنی موجودہ مراجے کے فتوے میں چار مقامات ہیں. نمبر ایک، گھوڑا، گدھا اور خچر، جو حلال جانور ہے اس کا گوشت حلال ہے، اس لیے اس کا پیشاب بھی پاک ہے. جس جانور کا گوشت حلال اس کا پیشاب پاک، تو گھوڑا، گدھا اور خچر ان کا پیشاب اگر کسی کے جسم اور لباس پہ لگ جائے، اب پاک ہے، پیشاب پاک ہے تو ہمارا کپڑا بھی پاک رہے گا، ہمارا بدن بھی پاک رہے گا. اگر حکم دیا گیا ہے کہ پھر بھی ہے، اگر ثواب لینا چاہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کپڑے یا اس بدن کو پانی ڈال کے پاک کر دو، یہ فرض کرتے ہوئے کہ گویا نجس ہو گئے ہو، جبکہ نجاست پتمن نہیں ہے. تو یہ پہلا مقام کہ پاک چیز ہے مگر پھر بھی پاک کرنے کا ثواب ہے، اور پاک کرنے سے مطلب پانی ڈال کے پاک کرنا. نمبر دو، زندہ چوہا جبکہ وہ گیلی حالت میں ہو اور جسم یا لباس سے اس طرح ٹکرا جائے کہ اس کے ٹکرانے کا اثر نظر آئے، کیونکہ چوہا اگر مر جائے تو نجس ہے، یہ تو مسئلے مطلب مردار ہے. چوہا زندہ حالت میں سوائے کتے اور سور کے کوئی جانور نجس نہیں ہے، زندہ حالت میں ہر جانور پاک ہے. یا اگر ہم کافر کو بھی جانوروں میں شامل کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم فل انعام، وہ جانور کی مانند ہے، بل اولوہم سبیلا، بلکہ جانور سے بھی بدتر. تو خیر کافر کا مسئلہ الگ ہے، جو باقی ہماری اردو زبان میں جن کو جانور کہتے ہیں، کتے اور سور کے علاوہ ہر جانور زندگی کی حالت میں پاک ہے. نجاست کھانے والے جانور کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ہر جانور پاک ہے. اب یہ چوہا جب زندہ ہے تو پاک ہے، لیکن پھر بھی اگر زندہ چوہا گیلی حالت میں، اور سوکھا ہو تو بیکار، سوکھا ہو تو پھر ہم کو پاک کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. زندہ چوہا گیلی حالت میں ہمارے جسم یا کپڑے سے ٹکرایا اور اپنا اثر چھوڑ گیا، یعنی ٹکرا کے گیا اور اس کی رطوبت ہمارے کپڑے یا جسم پر محسوس ہوئی، گیلی چیز ٹکرائی اور باقاعدہ اس کا اثر، اس کے اثرات، اس کے آپ والے فیکٹس ہمارے جسم پہ نظر آئے. اب اسلام کے قانون کے اعتبار سے تو ہم پاک ہیں، کیونکہ جانور جب پاک ہے تو چاہے کتنا ہی گیلا کیوں نہ ہو جانور پاک ہے. گیلا اور پاک جانور ہم سے ٹکرایا تو ہم پاک رہے، مگر نہیں، مستحب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پانی ڈال کے پاک کر لیں، پورا جسم نہیں، وہی جو نجاست کا اصول ہے کہ جتنے حصے میں اس کی نجاست لگی تھی. کون سی نجاست؟ فرضی نجاست، جو ہم فرض کر رہے ہیں. نمبر دو. نمبر تین، ایسی سوکھی میت کہ جسے غسل نہیں دیا گیا ہے، ایسی سوکھی میت کہ جسے غسل نہیں دیا گیا ہے. اچھا، ایسی میت کو جب ہم چھوئیں گے تو غسل مس میت تو ہم پہ واجب ہو گیا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ہے ہی واجب، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت خبص کی بات ہو رہی ہے باہری میں جا کر. اب جب ہم ایک میت کو چھوتے ہیں تو چھونے کے ساتھ ایک تو غسل ہم پہ واجب ہے، غسل مس میت. پھر اگر میت گیلی ہے تو ہمارے جسم کا جو حصہ اس سے لگا ہے اس حصے کو الگ سے پانی ڈال کے پاک کرنا پڑے گا. مثلاً اگر ہمارا ہاتھ لگا تھا گیلی میت کو تو ہاتھ الگ نجس ہے، غسل مس میت تو کرنا ہے اور ہاتھ کو الگ سے پاک کرنا. یا اگر ہمارے ہونٹ لگے تھے، انتقال ہو گیا کسی مثلاً چھوٹے بیٹے کا یا جوان بیٹے کا اور بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ، روتے روتے ایک مرتبہ بوسا لینے کے لیے جھک گیا اپنے بیٹے ملا کے پر بطور مثال. تو اب اگر گیری میت ہے تو ہونٹ بھی نجیس ہو گئے اور غسل مت میت تو نہیں واجب. اور اگر میت سوکھی ہے اور ابھی اس کو غسل نہیں دیے گئے, اس صورت میں ہم اسے چھوئیں گے غسل مت میت تو ہے ہم پر واجب. لیکن مستحب یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ سوکھی میت سے لگا ہے اس کو بھی پاک کر لیں. اگر سوکھا ہاتھ سوکھی میت سے لگا ہے تو ہاتھ نجیس نہیں ہوا, غسل مت میت ہم پر واجب ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اگر ہاتھ نجیس نہیں ہوا کیونکہ میت سوکھی ہاتھ بھی سوکھا, لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ اس ہاتھ کو نجیس سمجھ سے دھو لیا جائے. یہی مسئلہ ہے اگر ہونٹ ٹکرا, یہی مسئلہ ہے کہ اگر جسم کا کوئی اور حصہ سوکھی میت سے ٹکرا تو نجیس تو نہیں ہے, نجاست خبر ہی نہیں ہے, اس میں مسئلہ میت حدث ہی نجاست واجب ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بھی کافی تفصیل جاتا ہے جس کے لیے نہ گنجائش ہے نہ ضرورت, کیونکہ غسل متمیت کے مسئلے بعد میں آئیں گے. تین مقامات ہو گئے کہ جہاں پہ نجاست نہیں ہے مگر پاک کرو, اور چوتھا اور آخری مقام جو موجودہ مراجع کے نزدیک ثابت ہے وہ ہے کہ اگر کوئی کافر سے انسان مصافحہ کرے, ہاتھ ملائے, ہینڈ شیک کرے جبکہ رطوبت نہ ہو. اب اگر کافر سے ہم نے ہاتھ ملایا اور رطوبت ہے تو ہم نجیس ہوگا, پھر تو پاک کرنا واجب. لیکن نہیں, دونوں سوچے کافر بھی اور ہم بھی بغیر رطوبت کی مصافحہ کی. اچھا, اب کافر کی بھی تین قسمیں اسلام نے بتائیں, اور یہ جو تین مسئلے آئیں گے ہر مسئلے میں کافر کی ایک قسم جائے گی. تو ابھی پہلا مسئلہ کہ وہ کافر جو ناسکی ہے, لیکن تمام کافروں میں ناسکی کافر زیادہ سخت ہے. ناسمی کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص کے جو دشمن اہل بیت ہے, اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا یا اہل بیت کے خلاف میدان جنگ میں اترا ہے. خیر وہ تو آج کل جب تک غیبت کا زمانہ ہے مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن جو کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرے آل محمد سے, یہ ناسمی ناسمی ہے تو نجیس ہے. لیکن اگر وہ بھی سوکھا ہے اور ہم بھی سوکھے ہیں اور ہاتھ ملائیں تو وہ نجیس ہے مگر ہم نجیس نہیں ہوں گے. البتہ مستحب یہ ہے کہ ناسبی سے اسلام اتنی دوری اختیار کرانا چاہتا ہے مومنین کو کہ پھر بھی اپنے آپ کو نجیس سمجھ کے جبکہ سوکھا ہاتھ ہے دونوں سوکھے اپنے ہاتھ کو پاک کر لو. تو یہ چار مقامات ہوئے جہاں پر انسان فقہ کے قانون کی روشنی میں پاک ہے مگر پھر بھی حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو پاک کر لو. گھوڑے گدے اور خچر کا پیشاب اگر جسم اور بدن پہ رکھ جائے. نمبر دو, زندہ جھیلا چوہا اس طرح ٹکرائے کہ اس کی رطوبت کا اثر ظاہر ہو. نمبر تین, سوکھی میت جسے غسل نہیں دیا گیا. اور نمبر چار, کافر ناسمی سے سوکھی حالت میں مصافحہ کرنا. یہ چار مسئلے ہو گئے. اب اس کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے اس مسئلے. یہ سات ایسے مقامات ہیں, سات ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم پاک رہتے ہیں مگر حکم ہے اسلام کا کہ اپنے آپ کو پھر بھی پاک کر لو, البتہ پانی چڑھ دے, ہونے کا نہیں. ہونے کا مسئلہ یہ چار جگہ تو آپ نے سنی. اب وہ سات مقامات کے جہاں پہ مستحب ہے کہ تم پاک ہو پھر بھی پانی چڑھ دے اپنے آپ کو ایک مرتبہ اور پاک کرو. سات مقامات میں یہ مسئلہ, پہلا مسئلہ کیا, یہ مسئلہ سات مقامات سے آتا ہے. نمبر ایک, اچھا اب وہ جو آپ نے پہلے مسئلے میں چار چیزیں سنی ان میں سے تین چیزیں دوسرے مسئلے میں ریپیٹ ہوتی ہیں, ذرا سا عنوان بدل دیں. نمبر ایک, گھوڑے گدھے اور خچر کا پیشاب اگر شک ہو کہ ہمارے جسم و لباس پہ لگا یا نہیں لگا. پہلا تو تھا کہ معلوم ہے کہ پیشاب لگ گیا تو بات کرنا مستحب. دوسرا یہ ہے کہ گھوڑے گدھے اور خچر کے پیشاب کے بارے میں شک ہو رہا, مثلاً ہم قریب سے گزرے اس نے پیشاب شروع کیا, شک ہوا کہ چھینٹیں پڑی ہیں یا نہیں پڑی. اب شک کی حالت میں اپنے آپ کو دھونا مستحب نہیں ہے, ثواب نہیں ملے گا. لیکن کیا مستحب ہے؟ صرف ان تین جانوروں کے پیشاب کے بارے میں. البتہ پیشاب کے بارے میں ایک مسئلہ اور آ رہا, فی الحال تو ان تین جانوروں کا پیشاب تو مستحب یہ ہے کہ تھوڑا پانی لے کے اپنے جسم پہ چھڑکے جہاں کے بارے میں شک ہے, چھینٹیں پہنچنے کا, یا اپنے کپڑے پہ چھڑکے جہاں کے بارے میں شک. یہ پہلا مسئلہ ہوا. نمبر دو, زندہ گیلا چوہا اگر ہم سے ٹکرا جائے مگر اس کی رطوبت کا اثر ظاہر نہ ہو. ایک زندہ اور جیلا جوہا کپڑوں سے ٹکرا کے نکل گئے, ٹانگ سے یا ہاتھ سے ٹکرا کے نکل گئے اور اس کی کوئی گیلاہٹ یا رطوبت بھی ہم تک نہیں پہنچی, تو مستحب یہ ہے کہ پھر بھی پانی چھڑکے انسان اپنے آپ پر تاکہ اس کو ایک ثواب ملے طہارت کا, جبکہ وہ نجس نہیں, نجس نہیں ہوا. آئی چوہا ٹکرانے سے نجس نہیں ہوتے مگر پھر بھی یہ مستحب ہے, یہ ثواب ہے اس کے حق میں. یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن جو شہر کا مغربی حصہ ہے یا جو اس وقت وسطی ضلع کہلاتا ہے, سینٹرل ڈسٹرکٹ اور ویسٹ ڈسٹرکٹ, اس میں یہ مسئلہ نیچے کے مکانات میں رہنے والوں کو ہر رات کو پیش آتا, کیونکہ بڑے بڑے چوہے, چوہے کی جنگلی چوہے کی اپنے سے جسے گھونس کہتے ہیں, وہ اکثر گھروں میں رات کے وقت نکلتے ہیں بٹر لائن کے ذریعے سے اور اکثر سونے والوں سے ٹکراتے ہیں. تب یہ مستحب ہے اگر ثواب دینا چاہیں کہ پانی چھوڑ دیں. یہ دو چیزیں ہوں. نمبر تین, کافر. اچھا, ایک کافر تو وہ اوپر کے مسئلے میں گزرا, یعنی اوپر سے مطلب چھت کو نہ دیکھنے لگے آپ, بلکہ جو مسئلہ بھی بتایا گیا, ایک کافر تو اس میں گزرا پہلے مسئلے میں, ایک کافر آ رہا ہے دوسرے مسئلے. یہ کون ہے؟ یہ عام کافر. عام کافر تو ناصب بھی نہ ہو اور جو اہل کتاب بھی نہ ہو. اہل کتاب کو چھوڑ دیں, وہ تیسرے مسئلے میں آئے گا. ناصب بھی پہلے مسئلے میں گزر گئے. جو دشمن اہل بیت بھی نہیں ہے, اہل کتاب بھی نہیں ہے, ہندو ہے, بدھ ہے, سکھ ہے, یا فیمنسٹ ہے, سوشلسٹ ہے, شہریہ ہے, لا مذہب ہے, اللہ کو کسی کے جسم میں حلول کرنے والا سمجھتا ہے, غالی ہے, معصومین کو خدا مانے یا خدا جیسا مانے, یہ سارے کے سارے کافر. اگر ان سے انسان بغیر رطوبت کے مصافحہ کرے, کیونکہ رطوبت کے ساتھ مصافحہ کریں تو ہم نہیں جس جس میں بات کرنا واجب. سوتا ہاتھ تھا اس کا بھی اور ہمارا بھی اور مصافحہ کیا. اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے پانی چھوڑ دیں, جس ہاتھ سے مصافحہ کیا گیا پانی چھوڑ دیں. یہ ہوئے تین مسئلے. نمبر چار, اچھا یہ تین پہلے والے مسئلے میں آئے ہیں, اب ساری ان کی تکرار ہو جائے, ذرا عنوان بدل کر. نمبر چار, جہاں پہ پانی چھڑکنا مستحب ہے وہ ہے حلال طریقے سے جنوب ہونے والے کا پسینہ. حلال طریقے سے جو آدمی جنوب ہوا اسے غسل تو کرنا ہے, غسل جنابت, مگر جو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھا وہ بالکل پاک ہے, وہ پاک ہے سوائے اس نے حصے کے جس پر اگر نجاست یعنی منی لگی, باقی تو کپڑے پاک ہیں. لیکن اگر پسینہ اس کپڑے میں لگا تو مستحب یہ ہے کہ جہاں جہاں پسینہ لگا اتنے مقامات پر پانی چھڑکے سے ثواب مل جائے گا, جبکہ پانی چھڑکنے سے پہلے بھی وہ کپڑا پاک ہے, کیونکہ حلال طریقے سے جنوب ہونے والے کا پسینہ پاک, جب پسینہ پاک تو وہ کپڑا پاک جس میں یہ پسینہ لگا, مگر ایک ثواب ہے کہ پانی مزید اس پر پانی چھڑکا جائے. یہ چار مسئلے ہوئے. مسئلہ نمبر پانچ, کہ اگر کوئی شخص یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہے, گیا باہر کے ملکوں کی سیر کے لیے, اب اکثر باہر کے ملکوں میں اکثر جو سیر کے مقامات ہیں وہ چرچ ہوتے ہیں, گرجے ہوتے ہیں, بڑے بڑے گرجے, جیسے پاکستان میں بھی لوگ آتے ہیں تو بادشاہی مسجد دیکھنے جاتے ہیں, یا چھٹا کی شاہجہانی مسجد دیکھنے جاتے ہیں, یا ڈیفینس کی مسجد دیکھنے جاتے ہیں. باہر تو زیادہ تر چرچ ہے, لیکن خیر یہ مسئلہ باہر کا نہیں. اگر کراچی میں بھی آپ کسی گرجے میں جا رہے ہیں یا یہودیوں کے کسی کنیسے میں جا رہے ہیں, جیسے ریڈ شورٹ لائن پہ ایک عبادت گاہ ہے بطور مثال اس میں ہم جا رہے ہیں, اور وہاں نماز پڑھنا چاہیں, خالی جانا نہیں, یہودیوں اور عیسائیوں کے معبد میں عبادت گاہ میں نماز پڑھنا چاہیں, تو مستحب یہ ہے. تو ویسے تو عبادت گاہ ہے اللہ کے لیے ہے, ایک اللہ کو تو وہ بھی مانتے, لیکن مستحب یہ ہے کہ مسلح یعنی جہاں مسلح بچھائیں اتنی جگہ پر پہلے پانی چھڑکے, اس کے بعد مسلح بچھا کے نماز پڑھے, ثواب پڑ جائے گا. جبکہ ویسے ہی آپ وہاں نماز پڑھ سکتے, کیونکہ نماز میں بار بار مسئلہ آیا کہ دوسری جگہ اگر نجس بھی ہو تو وہاں پہ نماز جائز, لیکن ایک مستحب. نمبر پانچ, نمبر کا مستحب وہ انسان کے جسے بواسیر کی بیماری, اگر بلکہ اکثر ایک زرد رنگ کی رطوبت کی خارج ہوتی ہے اس کے بدن سے پیخانے کے مقام, اب یہ زرد رنگ کی رطوبت بالکل پاک, خون نجس ہوتا زرد رنگ کا جو مادہ نکلتا وہ تو پاک ہے, لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے اس کو, اب کپڑے کو پاک کرنا یا دھونے کی ضرورت نہیں, لیکن مستحب یہ ہے کہ اس پہ پانی چھڑکے تو ثواب ملے گا. اور نمبر سات اور موجودہ مراجے کے نزدیک آخری مقام. ہم اس کو ساتواں بھی کہہ سکتے ہیں، سات آٹھ نو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تین نجاستوں کو ایک ساتھ ملا دیا. بہرحال ساتواں مقام جو تین گیلی نجاستیں یعنی پیشاب، منی اور خون، اگر کسی کو شک ہو کہ میرے جسم یا لباس میں یہ تین نجاستوں میں سے کوئی لگ گئی، وہ جو تین گیلی نجاستیں ہوتی، پیشاب ہو، خون ہو، منی، یہ اگر یقین ہے کہ میرے جسم پہ لگ گئی ہے تو پاک کرنا واجب، یقین ہو کہ میرے کپڑے پہ لگ گئی ہے تو پاک کرنا واجب. لیکن شک ہو رہا جو خصوصاً پیشاب میں اکثر شک ہوتا کہ شاید چھینٹیں پڑ گئی، خون میں بھی شک ہو سکتا، خصوصیت کے ساتھ اگر کسی ایسے مقام سے آپ گزرے جہاں زنجیروں کا ماتم ہو رہا، شک ہو رہا ہے پتہ نہیں خون لگا نہ لگا، اتنی چھوٹی چھینٹیں کی نظر بھی نہ آئے، یہ تین نجاستوں کے بارے میں اگر شک ہو لگنے کا، یعنی پیشاب ہو، منی ہو، خون، تو پھر پانی کو چھڑکنا مستحب ہے جتنے حصے پہ، کپڑے یا جسم کے جتنے حصے پہ شک ہے، چاہے دس پندرہ جگہ پانی چھڑکنا پڑے لیکن اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ سات مقامات ہو گئے جہاں انسان پاک ہے، پھر بھی احتیاط کے احتیاط نہیں، اس بابت ثواب کے لیے حکم ملا ہے کہ مزید پاک کرو مگر پانی ڈال کے نہیں، پانی چھڑک. یہ سات مقامات ہو گئے. اب آخری مسئلہ آتا ہے تین مقامات کا. تو یہ سات مقامات آپ نے ابھی سنے، چار پہلے سن چکے ہیں آپ، گیارہ ہو گئے آخر کے تین. یہ چودہ چیزیں ہیں جو پاک تھی مگر پھر بھی مستحب یہ ہے کہ ان کو پاک کرو. تین ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ انسان ہے تو پاک، مگر مستحب یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو پاک کرے. البتہ اس میں ثواب نہ پانی ڈالنے کا ہے نہ پانی چھڑکنے کا ہے، بلکہ دیوار، مٹی کی دیوار پر یا عام دیوار پہ اپنا ہاتھ رگڑنا، ہاتھ کو یا کپڑے کو، یہ تین مقامات. نمبر ایک، اہل کتاب کافر سے اگر سوکھی حالت میں متافعہ ہو تو اب مستحب یہ ہے کہ پھر اپنے ہاتھ کو رگڑ کے ہاتھ کو پاک کرنے پاک کیا جائے، اگر کہ پہلے سے پاک ہے مگر ثواب. نمبر دو، کتا اور سور، اگر یہ انسان کے جسم سے ٹکراتے ہوئے نکل جائے، انسان کے جسم سے ٹکراتے ہوئے نکل جائے لیکن سوکھے سے، ہم بھی سوکھے، اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ اگر پیر سے یا ہاتھ سے یا کہیں سے ٹکرا گئے تو دیوار پہ رگڑا جائے. نمبر 3، یہ نمبر 3 کا مسئلہ آپ کے لیے عجیب ہوگا لیکن بعض روایتوں کی وجہ سے، لومڑی اور خرگوش، یہ دو جانور اگر انسان کے جسم کے لباس سے ٹکرا جائے، کراچی میں تو بعض ایسے ریستوران بھی ہیں کہ جہاں پہ خرگوش ٹہل رہے ہوتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں وہ اس کو پکڑ کے دبا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا. تو بہرحال استحباب کا مسئلہ بتایا جا رہا کہ لومڑی اور خرگوش اگر وہ انسان سے ٹکرا جائے تو اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم یا کپڑے کے اس حصے کو دیوار پہ رگڑے، یہ اس میں اس کو ایک ثواب ملے گا. اچھا، کتے اور سور میں ایک بات رہی جا رہی، بلکہ یہ مسئلہ اس سے پہلے والے مسئلے میں آنا چاہیے تھا، کہ وہ جو مسئلہ گزرا کہ اگر کافر ہے غیر کتابی سے عام کافر سے ہاتھ ملائے تو ہاتھ کو پانی چھڑکنا مستحب ہے، کتے اور سور میں بھی یہ مسئلہ، ایک تو ہے کچرا کے گزر جانا، ایک ہے کہ نہیں انسان اگر ان جانوروں کو لے لے اپنی کھوج میں یا اپنے ساتھ کافی دیر رکھے تو وہ بھی مستحب تھا کہ اپنے جسم یا اپنے کپڑوں پر پانی چھڑکے. یہ 14 مسئلے مکمل ہوئے جس کے اندر پاک ہونے کے باوجود ثواب کی وجہ سے اسلام نے کہا ہے دوبارہ پاک کرو. چار مقامات پر پانی سے پاک کرو، سات مقامات پر پانی چھڑک کے پاک کرو، تین مقامات پر دیوار کو رگڑ کے پاک کرو. یہ 14 مقامات ہو گئے. اب یہ مسئلہ ویسے تو ذرا آسان مسئلہ لیکن لمبا ہو گیا، اس لیے میں اس کی تین چیزوں کو، صرف تین چیزوں کو دوسرے انداز سے بیان کرتا ہوں. ایک ہی مسئلہ ہے دوسرے طریقے سے، تاکہ جو ثواب حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اتنے لمبے مسئلے میں پریشانی نہ ہو. اچھا، اب دیکھیے، اب اس کی یہ جو پورا مسئلہ آپ نے سنا، اس کی تین یا چار چیزیں ایسی کہ جن کو الگ سے، بلکہ چار چیزوں کو الگ سے بیان کرنا. اب ہم بجائے اس کے کہ بات کرنے کے طریقے لیں، خود چیز کو لے لیتے ہیں. کافر اگر ناسبی ہے اور اس سے سوکھی حالت میں ہاتھ ملایا تو ہاتھ کے دھونے میں ثواب، کافر اگر اہل کتاب ہے اور اس سے سوکھی حالت میں ہاتھ ملایا تو دیوار سے رگڑنے میں ثواب، اور کافر اگر ناسبی بھی نہیں ہے، اہل کتاب بھی نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی کافر ہے، اس سے سوکھی حالت میں ہاتھ ملایا تو پانی چھڑکنے کا ثواب. یہ کافر کا مطلب. اس کے بعد آئیے چوہے کا مطلب. زندہ چوہا اور گیلا، اگر ہم سے اس طرح ٹکرائے کہ اس کی رطوبت ہمارے جسم یا لباس میں ظاہر ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ دھویا جائے جسم اور لباس کو. اور یہی زندہ ہیلا چوہا اس طرح سے ٹکرائے کہ اس کی رطوبت ظاہر نہ ہو تو پانی چھڑکنے میں سوال. یہ چوہے کا مسئلہ ہوگا. کتے کا مسئلہ, کتا اور سور سوکھی حالت نہیں تو لازم, سوکھی حالت میں اگر خالی ٹکرا کے چلا جائے تو اتنے حصے کو جو ٹکرایا ہے رگڑنا مٹی سے یا دیوار سے مستحب. اور اگر کافی دیر تک ہمارے ساتھ رہا, ہمارے کانٹیکٹ میں, اس سے ہمارا جسم اور کپڑے بس ہوتے رہے سوپر کتا, تو پھر پانی چھڑکنے میں سوا. گھوڑا, گدا اور خچر, اگر یقین ہو جائے کہ اس کا پیشاب ہمارے کپڑے یا جسم پہ لگا ہے تو ویسے پاس, لیکن مستحب یہ ہے کہ پاس کر دیا جائے پانی ڈال کر. اور گھوڑے, گدھے اور خچر کے پیشاب میں اگر شک ہو کہ چیٹیں پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں تو پانی چھڑکنے میں سوا. اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ مکمل ہو گیا دو طریقے سے, اس ثواب کا مسئلہ کیا ہے اور کس کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے گا. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر متاخرات کی گفتگو پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی. آج اب ایک آخری مسئلہ آتا ہے متاخرات میں, لیکن جو متاخرات کا حصہ نہیں, متاخرات سے ہٹ کر متاخرات سے علیحدہ ہے ایک آخری حصہ. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو میں آج شروع تو کر رہا ہوں لیکن مکمل نہیں کر پاؤں گا, بعد میں مکمل ہوگا. اور مسئلہ ایسا کہ ایک ایک دو باتیں آ جائیں گی, اگلی دفعہ انہی باتوں کو دہرانا پڑے گا کیونکہ اہم مسئلہ ہے, کئی دفعہ اس کو دہرائے بغیر کام نہیں چلے گا. اب مسئلہ یہ کہ ایک چیز جب نجس ہو گئی, تو جو متاخرات کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو پاک کر دیا. مثلاً یا پانی سے پاک کیا, یا سورج سے پاک کیا, یا انتقال سے پاک کیا, یا اسلام سے پاک کیا, یا طبیعت سے پاک کیا, یا غیبت مسلم سے پاک کیا, یا استبرا سے پاک کیا, یا تصفیہ سے, جو بھی طریقہ ہو, ایک میں جس چیز کو ہم نے پاک کر لیا یا کسی اور آدمی نے پاک کر لیا, مگر ہمارے لیے کب یہ حکم ہے کہ ہم اس چیز کو پاک کر لیں؟ کیونکہ اسلام کے دو بنیادی مسئلے جس سے آپ کے بار بار دہرانا پڑتے ہیں. نمبر ایک, اگر کوئی چیز پاک تھی, آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس پہ نجاست آئی یا نہیں آئی, تو اس کو پاک ہی آپ سمجھیں. جس پاک چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ نجاست آئی ہے یا نہیں آئی ہے, اس کو پاک سمجھا جائے. اور اسی طرح الٹا مسئلہ, جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ نجس ہو گئی, اب آپ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ پاک ہو گئی, اس کو نجس سمجھتے رہیں. جب ایک چیز نجس ہو جائے تو اب آپ اس کو نجس سمجھتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ پاک ہوئی. تو یقین کیسے ہوتا ہے, اس کے تین طریقے اسلام نے بتا. نمبر ایک, یقین ذاتی, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو پاک ہوتا دیکھا, آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو پاک کیا, ایسے آدمی نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اس کی بات سن کے مکمل یقین آ گیا. یقین یعنی 100% خیال, البتہ یقین اور اطمینان دونوں اس کے چل جاتے ہیں. اطمینان یعنی 90% سے 100%. تو پہلا تو یہ طریقہ ہے کہ ایک نجس چیز تھی, آپ کو یقین یا اطمینان ہو گیا کہ پاک ہو گئی ہے, تو آپ اس کو پاک مانیں گے. اچھا, یہ ساری اصطلاحات اب سے ایک سال پہلے اس وقت بیان ہو چکی جب یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ کسی چیز کو ہم نجس کب مانیں گے. اب اس وقت الٹا مسئلہ ہے کہ نجس چیز کو پاک کب مانیں گے, تو مسائل وہی آئیں گے جو دو سال پہلے یا ایک سال پہلے بیان ہو گئے. پہلا طریقہ ہے یقین. دوسرا طریقہ ہے شرعی گواہی. شرعی گواہی یعنی دو عادل آدمی آ کر آپ کو گواہی دیں گے یہ چیز پاک, دو عادل آدمی آ کر گواہی دیں گے یہ چیز پاک, یہ ہے شرعی گواہی. اچھا ہاں, یہ جو میں نے کہا دو عادل آدمی گواہی دیں گے یہ چیز پاک ہے, اس میں وہ مسئلہ آتا ہے جو دو سال پہلے آئے, کہ یہ بھی ہو سکتا کہ دو عادل آدمی یہ گواہی دیں کہ یہ چیز نجس ہے, مگر ان کی گواہی سے آپ خود ہی نتیجہ نکال لیں کہ وہ پاک ہے. اگر جو عادل آدمی آ کر گواہی دیں کہ چیز پاک ہے, وہ تو آپ اس کو مانیں گے, کیونکہ عادلوں کی بات کو اسلام بالکل یقین مانتا. عادلوں کی بات کا مطلب ہے جیسے آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, عادل کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے. اگر جو عادل کہیں کہ پاک ہے, تو آپ کو پاک ماننا پڑے, آپ ان کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے, یہ خود ایک گناہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب عادل بھی آ کر دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں, یا تو یہ کہیں کہ چیز پاک ہے, ہم گواہی دے رہے ہیں, تب بھی پاک مانیں گے, یا وہ پاک ہونے کی گواہی نہ دے مگر ان کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ پاک مگر بطور نثار. کراچی میں کبھی کبھار صفائی کے لیے کلورین یا دوائیں ڈالی جاتی ہیں پانی میں تو پانی بہت ہی زیادہ بو والا آنے لگتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دو عادل آدمی آپ کے سامنے آ کر کسی چیز کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایک کھلا آدمی کو دیکھو, یہ اتنا بدبودار پانی ہے, اس سے اس نے کپڑے کو پاک کر لیا اور کہہ رہا ہے کہ پاک ہے. ہمارے سامنے اس نے اس کس پانی سے کپڑے کو پاک کیا. اچھا وہ سارا زور کس پہ لگا رہے کہ اس آدمی نے غلطی کی ہے, اس پانی سے کپڑا پاک نہیں ہوتا. لیکن یہ تو وہ گواہی دے رہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے کلورین والے پانی سے کپڑا پاک کیا. اچھا یہ بات ان کی آپ مانیں گے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا, یہ بات تو آپ نہیں مانیں گے. آپ اپنے مستحق کا فتوا دے دیں گے. فرض کیجیے کہ آپ کو معلوم ہے ان کو غلط فہمی ہو رہی, کلورین والا پانی مضاف پانی نہیں مطلق پانی ہے, اس سے بھی کپڑا پاک ہو سکتا. تو ان کی آدھی بات کو ہم لے لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں اس نے نل والے کپڑے پانی سے اپنے کپڑے کو دھویا. ہمارے نزدیک نل والا پانی بالکل ٹھیک, یعنی مسئلے کی روشنی میں ہم ان کی یہ بات مان لیں گے کہ ان عادلوں نے اپنی آنکھ سے کپڑا دھلتے دیکھا ہے, وہ اس کو نجس سمجھتے رہے, ہمارے نزدیک وہ پاک ہو جائے گا. تو عادلوں کی گواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے مسئلہ پوچھنے جائیں, نہیں, ہم موضوع ان سے معلوم کریں گے, حکم نہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں اس کپڑے سے, اس کپڑے کو انہوں نے کھلا پانی سے دھویا, اب وہ اس پانی کو غلط سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک ان کی آدھی گواہی کی بنیاد پہ مسئلہ طے ہو جائے گا. یا مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے دھونے مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا. میرے خیال میں اس وقت اتنی گفتگو اس لیے مناسب ہے کہ دوسرا عنوان جو ہے وہ کہیں نامکمل نہ رہ جائے, جبکہ یہ والا مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں آج تو کسی حالت میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو آئندہ جمعے کو ہماری مزید گفتگو اس مسئلے پر چلے گی کہ طہارت کا ثبوت ہم کو کیسے ملے. متحرات ختم, یہ مسئلہ جو ہے اس میں صرف پانچ مسئلے, یعنی آئندہ جمعے کے 10 منٹ میں یہ مسئلہ مکمل ہوگا, پھر نئے عنوان سے گفتگو شروع ہوگی اور آئندہ جمعے کو درس ہوگا. کیونکہ یہ جو پورا ہفتہ جا رہا ہے آج سے لے کر آئندہ جمعرات تک سارے درس بند ہو رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے میری غیر موجودگی کی وجہ سے, لیکن یہاں کا درس ہوگا اس لیے کہ جمعے تک میری واپسی ہو جائے گی. یہ میں نے کہا کہ غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم اپنے اعلان شدہ اور نامکمل عنوان پر گفتگو شروع کر کے اسے مکمل کریں. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. انکشافات مکہ اور تجزیہ, پورے واقعے کا تجزیہ یا خلاصہ, ایک سمری پیش کی جا رہی تھی آپ کی خدمت میں, اور ہم نے کہا کہ اس خلاصے میں دو عنوانات سے گفتگو ہوگی, اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ چل رہا تھا کہ حکومت سعودی مکمل طور پہ تیار تھی کہ یہ واقعہ پیش آئے, اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 16-17 ثبوت یا شواہد ہیں جو بہت واضح ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جن میں سے 7 چیزیں گزشتہ جمعے کی تقریر میں آ گئی ہیں, تکرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. نمبر 8, آٹھویں چیز جو بیان کی جا رہی تھی وہ نامکمل رہ گئی تھی, اس لیے دوبارہ اس کا بیان ہو جاتا. نمبر 8, وہ حضرات کے جو اس سے پہلے ان جلوسوں میں شرکت کر چکے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں کہ سعودی حکومت انتہائی ناپسندیدگی اور خطرے کی نگاہ سے دیکھتی, اگر کسی قسم کا ایرانی حکومت کا جاری کردہ لٹریچر جلوس میں تقسیم کیا جائے. سالہائے گزشتہ میں جب بھی یہ جلوس نکلے ہیں جلوس کو تو نہیں روکا گیا, مگر پورے جلوس کے دوران جلوس کے دائیں, جلوس کے بائیں اور جلوس کے تقریباً وسط میں سعودی سیکورٹی کے وہ آدمی گھومتے رہتے تھے جن کا کام یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں امام خمینی کا پیغام حج نظر آئے تو اس سے بجبر یعنی بائی فورس اس کو چھین لے, اگر وہ اعلانیہ نظر آئے جو کاروان ایرانی کاروان ہر ہفتے کے بعد نکالتے ہیں مکے میں جو ان کی خبریں ہوتی ہیں، جو ان کے اعلانات ہوتے ہیں، جو واقعات ایران میں پیش آ رہے ہوتے ہیں، یا خبرنامہ جسے کہتے ہیں، وہ اطلاع نامہ یا خبرنامہ کسی کے ہاتھ میں نظر آئے اسے فوراً ہی لیا جاتا تھا. کسی قسم کی کوئی کتاب یا کتابچہ جو دوران جلوس دنیا میں ہر جلوس میں تقسیم کیا جاتا وہ نظر آئے تو اس کو چھین لیا جاتا تھا. اس کے بعد اوقات اشتعال بھی پھیلتا تھا، لیکن کیونکہ ایرانی قیادت کا مقصد کبھی بھی یہ نہ تھا، اس لیے فوراً ان جذباتی لوگوں کو جو جذبات میں آ چکے ہوتے تھے گھنٹا کر دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کی اکثریت غیر ایرانی ہوا کرتی تھی، اسی لیے ان کی وہ تربیت بھی نہیں ہوتی تھی، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور سعودی حکومت کو یہ معلوم تھا کہ جتنے بھی غیر ایرانی حضرات ہیں وہ اس قسم کے واقعات پر بہت جلدی کھڑا اٹھتے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ غیر ایرانی حضرات میں یورپ و امریکہ سے شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی ہوتی تھی، کیونکہ مکے کا صاف ستھرا علاقہ وہی ہے جہاں سے یہ جلوس نکلتا، اور یورپ و امریکہ کے مسلمان انہی علاقوں میں مکان لینا پسند کرتے، تو ان کے لیے تو یہ چیز بہت مشکل ہوتی کہ یہ جو شہری حقوق ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہی، ہم اپنے ہاتھ میں اگر کوئی اطلاع نامہ لے کے جا رہے ہیں تو سربراہ مملکت کو بھی حق نہیں ہے ہمارے ہاتھ سے اس کو چھیننے کا. اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی جذبات میں آتے تھے، مگر ہمیشہ ایرانی قیادت ان کو سمجھا کر اور ٹھنڈا کر دیا کرتی تھی. لیکن اس دفعہ سعودی حکومت، ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود غیر ایرانی حضرات کی تعداد خاصی بڑھ گئی، پھر پورے جلوس کے راستے پہلے مقام سے اختتامی مقام تک، باوجود یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں امام خمینی کے پیغام، کتاب سے اعلامیے اور مختلف قسم کا لٹریچر تقسیم کیا جا رہا، کسی ایک شخص کے ہاتھ سے بھی اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کی. جو اس کے پہلے جلوسوں میں شریک ہو چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ سعودی حکومت نے اس جلوس پر حملہ کرنے کے لیے جو خاص مقام مقرر کیا تھا اس سے پہلے وہ جلوس میں کسی قسم کا اشتعال نہیں پھیلانا چاہتے. چنانچہ پہلی مرتبہ اس قدم کو روک دیا گیا، یہ قدم بالکل نہیں اٹھایا گیا. اس کے بعد ہم اپنے نئے نقطے پہ آتے ہیں، یہ بھی تفصیلی جو تقاریر ہو چکی ہے اس میں بیان ہو چکا، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں تفصیل میں گئے بغیر ایک جملے میں اس کو ہم سمیٹ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دوران حج مکہ میں اور خصوصاً مکے کے مکانات میں اسے کسی قسم کے کنکر اور پتھر کا ملنا بالکل بعید قیاس ہے. یعنی انسان اگر جان بوجھ کر اکثر دو چار گھنٹے دے کہ کچھ پتھر مجھے ڈھونڈ کے نکالنا ہے مکے کی ان سڑکوں میں جو حرم کے آس پاس ہے، تو باوجود کوشش و محنت کے نہیں مل سکتے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ دوران جلوس پل کے اوپر بھی اور تمام اونچی عمارتوں کی چھتوں میں اتنی کثیر تعداد میں پتھر جمع تھے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک کہ پہلے سے کسی منصوبہ بندی کے تحت ان کے ذخیرے کو اکٹھا نہ کیا گیا یہ ممکن ہی نہیں کہ دس منزلہ یا چھ منزلہ یا پانچ منزلہ عمارت کی چھت سے آپ کو پتھر نظر آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ جب عمارتیں کرائے پہ دی جاتی ہیں تو ساری عمارت کی صفائی ہوتی ہے، خصوصاً حج خصوصاً چھت کی جو صفائی ہے وہ لازم ہوتی. وہیں پہ حاجی سوتے ہیں، گدے بچھاتے ہیں، سامان رکھتے، تو چھوٹا سا کنکر نہیں مل سکتا ہے پوجا یہ کہ بڑے بڑے پتھر. پتھروں کا ذخیرہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تیاریاں پہلے سے ہو چکی تھیں. اچھا، دسویں دلیل بھی اسی سے متعلقہ ہے، اور یہ بھی ان لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی جو پاکستان اور ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں جو لوگ دوران حج یا حج سے قبل اور بعد جاتے رہتے ہیں ان کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. ایک بڑی عجیب بات یہ کہ جتنے پتھر بھی پھینکے گئے، جس کا تعلق بھی پتھروں سے ہے، جتنے پتھر بھی پھینکے گئے سب کی شکل و شباہت بالکل ایک جیسی تھی. یعنی ایک بھی کافی پتھر آپ کو نظر آتے ہیں سڑکوں اور بازاروں، جیسے آپ کراچی میں بھی اس وقت نکل جائے اور پتھر جمع کرے تو ہر پتھر دوسرے سے مختلف نظر آئے گا، بہت کم ایسا ہوگا کہ ایک جیسے دو چار پتھر آپ کو مل جائے، سوائے ان کے کہ جہاں ایک ہی مشین سے تیار شدہ پتھر لا کے رکھے جائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سڑک بنانے کے لیے جو پتھر خصوصی طور پہ لائے جاتے ہیں ٹرک میں بھر کے وہ ایک جیسے آپ کو نظر آئے، لیکن اگر آپ کبھی پتھروں کا موقع نہیں ہو رہا آپ دیکھیں تو ہر پتھر دوسرے سے الگ ہوتا، کیونکہ اس موقع پر تو جو ہاتھ میں لگا وہ اٹھا کے بھیج دیا، یہ اصول ہوتا جب ہنگامہ چل رہا. مگر عجیب بات یہ کہ جس وقت یہ پتھراؤ ہو رہا تو جتنے بھی پتھر تقریباً تقریباً، یہ بالکل تو یہ کہتے ہو ہی نہیں سکتے، تقریباً تقریباً ان کی اکثریت ایک جیسی تھی. ایسا لگ رہا کہ جیسے واپس انسانی ہاتھ نے بھی نہیں، کسی مشین نے ان پتھروں کو کسی چٹان سے، کسی پہاڑ سے، کسی بڑے پتھر کے ٹکڑے سے کاٹ کے ان چیزوں سے تبدیل کیا. تو یہ خود یعنی جو حضرات وہاں کی مشینی زندگی سے واقف، خصوصاً وہاں عمارتیں بننے ایسی جدید ترین مشینیں استعمال ہوتی، انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز وہاں کے لیے کوئی تعجب والی بھی نہیں ہے اور عام حالات میں یکساں پتھر ہونا تقریباً ناممکن. تو یہ یکساں پتھروں کی بارش جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے دیکھے ہیں یہ سارے پتھر، وہ بتائیں گے کہ یہ خود اس بات کا ثبوت کہ یہ ساری تیاریاں بہت پہلے سے کی جا رہی تھی. اس کے بعد ہمارا گیارہواں نقطہ وہ ہے کہ جو پہلے بیان ہو چکا، یہ تین نقطوں کے لیے میں نے آپ سے معذرت چاہی تھی، ایک اسپتالوں والا، ایک پتھروں والا اور ایک گیارہواں نقطہ. اردن کی اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ بٹالین کا جس کا نمبر 101 وہاں پہ تعینات ہونا، یہ خود بتا رہا کہ سارا منصوبہ پہلے سے بنا ہوا، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ جس وقت ہنگامہ شروع جو سارا کا سارا 75 منٹ میں ختم ہو گیا، اتنی سے اتنی مختصر سے مدت فوری طور پر سعودی عرب کی حکومت اردن کے فوج کو بنا سکے، ناممکن. یہ پہلے سے اس کا تعین ہونا، اور اس کی دلیل میں میں نے فائنینشل ٹائم 15 اگست 1987 کے جریدے کا حوالہ دے دیا تھا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ جو بیان شدہ نکات ہیں ان کی تفصیل بیکار. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے 12ویں نقطے کے اوپر یا 12ویں مسئلے پر. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت تیار تھی اس ہنگامے کے لیے، بلکہ ان کی پلاننگ، تو اس میں یہ نقطہ بڑا اہم کہ ان کی منصوبہ بندی میں یہ چیز شامل تھی کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہنگامہ ہو، اس سے پہلے نہ ہو، ورنہ پورا بنا بنایا منصوبہ ختم ہو کے رہ جائے گا. یہ نقطہ ذہن میں رکھ کر اب یہ دو تین مسلسل جو نقطے ہیں ان کو آپ سماعت فرمائیے. اس کے بعد ہمارا جو 12ویں نقطہ تھا وہ یہی کہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ طریقہ رہا سوائے سب سے پہلے جلوس کے، اس میں سعودی حکومت کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جلوس کس طرح نکلتے ہیں اور کس طرح ان کو منتشر کیا جاتا. پہلے جلوس کے بعد مکے کے سرزمین جتنے بھی جلوس نکالے گئے سب کو سعودی حکومت کے خاص طریقے سے روکتی آئی، ایک خاص طریقے کے ساتھ. اور وہ خاص طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اختتام جلوس جہاں پہ یہ طے ہوتا ہے کہ جلوس کہاں ختم ہوگا، وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیوں کی ایک قطار کھڑی کر دی جاتی. وہ مقام ہے جی پی او جو ان کا جنرل پوسٹ آفس ہے، وہ ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو 10-12 منزلہ بلڈنگ ہے، مسجد جن سے تقریباً 100 گز آگے ایک بڑی سڑک ہے، مسجد جن کے فوراً بعد سڑک ہے اور سڑک کی دوسری طرف یہ بہت بڑی عمارت ہے. یہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں جلوس کو روکنا ہے ہر بار اور اس بار بھی، یعنی یہ طے ہوتا ہے ایرانی قیادت سے کہ جلوس یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا. اس کو روکنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ اس ٹیلی کمیونیکیشن کی عمارت کے سامنے بڑی بڑی گاڑیاں دو قطاروں میں کھڑی کر دی جاتی ہیں، یعنی سڑک کی چوڑائی کو روک لیا جاتا. اتنا بڑا جلوس جب جائے گا اور راستہ بند ہوگا تو اس کو وہاں پہ روکنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی یہ دو قطاریں بڑی بڑی گاڑیوں کی بنائی جاتی ہیں، ان کے بیچ باقاعدہ مسلح پولیس کے کم سے کم 4 قطار، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو گزشتہ سالوں میں آپ کو دیکھی کہ 6 قطاریں رکھی جاتی کہ اگر جلوس کبھی زور آزمائی سے مجبور ہو اور آگے بڑھنا چاہے تو ہم ان دو ایک گاڑیوں کے قطار اور ایک 4 قطاریں باقاعدہ پولیس اور فوج ان دو رکاوٹوں کی مدد سے اس کو روکے. ہاں 2-4-10-15 آدمی گاڑیوں کے بیچ سے نکل گئے، ادھر ادھر سے نکل گئے تو وہ خطرہ نہیں، مگر 1.5 لاکھ کا مجمعہ اگر حرام تک پہنچا تو بقول سعودی حکومت کے خطرہ ہو سکتا ہے، جو وہ ہر سال مذاکرات میں کہتے ہیں. مگر اس سال عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ جلوس کو ختم ہونا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، نہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں تھیں جن کے ذریعے جلوس کو ہر سال روکا جاتا، اور نہ ہی باقاعدہ 4 یا 5 یا 6 قطاریں ان پولیس اور فوجیوں کی تھی جو ہر سال مصنوعی قطار یعنی نظام قطار کے پیچھے پڑے کیے جاتے ہیں. بالکل ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی حکومت کو یہ خوف اور خطرہ کہ اتنے انتظامات کو دیکھ کر, یعنی ان کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ایرانی حضرات کہیں ٹھنڈے ٹھنڈے واپس نہ چلے جائیں جیسے ہر سال جاتے, جبکہ اس سال ہمیں بقول ان کے میشل بیس دے میں لیسن ایک سبق ان کو پڑھانا ہے, اس لیے کوئی طرح کسی قسم کا اظہار نہیں کرنا. لیکن یہ وہ لوگ جو ہر سال اس بات کے گواہ کہ جس طرح گاڑیوں کے ذریعے سے جلوس کو روکا جاتا, وہ تعجب میں تھے, بلکہ شروع میں تھوڑی خوشی بھی تھی جب واقعات نہیں ہوئے ہمارے پاکستانی بھائیوں کہ اس سال تو حکومت نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی. یہ بارہویں دلیل ہے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو کیونکہ اکثر انسان مجھے آج کی تقریر میں اس حصے کو تو مکمل کر دیا. اچھا, تیرہواں نقطہ کے تیرہویں دلیل ہماری وہی ہے جو پچھلی دفعہ ایک اور نقطے کے ضمن میں آ گئی, لیکن وہ خود اپنی جگہ ایک نقطہ کم دلیل, اور وہ کیا ہے کہ پورے راستے میں کسی قسم کا پاور شو نہیں ہوا جو اس سے پہلے ہمیشہ ہوتا. یہ چونکہ وضاحت آ چکی ہے لیکن ایک اور نقطے کے ضمن میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا. پہلے ہمیشہ یہ دستور و طریقہ تھا کہ جہاں سے جلوس شروع ہوتا وہاں سے آخری جلوس تک فوج اور پولیس کی بڑی تعداد کو معین کیا جاتا. جیسے یہاں کا بھی طریقہ ہے, دنیا کی ہر حکومت کا طریقہ کہ خوف اور دہشت کو پھیلانا تاکہ جلوس والوں کا حوصلہ پست ہو جائے, ہمتیں ٹوٹ جائیں اور وہ اس مقام سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ کریں. مگر اس دفعہ آئے مہندی کروبی کی منزل یہ جلوس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہاں سے لے کر اختتام تک کسی قسم کی کوئی ایسی نہ پولیس نظر آئی نہ فوج نظر آئی, سوائے بہت ہی مختصر جو میں نے بتایا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے اور وہ بھی بغیر کسی ہتھیار کے, ماں سوائے اس معمولی سے اسٹک کے ڈنڈے کے کہ جو تقریباً دنیا کے ہر ملک کے پولیس والوں کے پاس نظر آتا, یعنی جو ان کا روز مرہ کا لباس ہے کوئی خصوصیت نہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے چوتھے نقطے پر. چوتھے نقطے پر یہ بات بھی ذرا وضاحت طلب ہے, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. اچھا, یہ ساری چیزیں میں نے بتایا کہ وہ لوگ تو اس کو محسوس ہی نہیں کر پائیں گے جو اس سال پہلی مرتبہ ان جلوسوں میں شریک ہوئے یا جو اس سال کے حاجی تھے, لیکن جو لوگ گزشتہ کئی سالوں سے جا رہے ہیں انہوں نے یہ چیزیں محسوس کی تھی, بلکہ جب وہ جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اسی وقت انہوں نے اس کو محسوس کیا تھا. لیکن یہ خیال کیا گیا کہ شاید سعودی حکومت نے ایک طرح سے خیر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بدل دیا, لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کا مقصد کچھ اور. وہ چودواں نقطہ ہمارا کیا, وہ یہ کہ اس سال یہ ایک عجیب بات تھی, اس طرح دکانوں کا بند ہونا ایک عجیب بات تھی. یہ بھی ایک بڑی نئی اور عجیب اور تعجب والی بات تھی کہ آوائے مہندی کروبی کے قیامگاہ سے لے کر یہ جو عمارت ہے وہ سوفس کی, ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون کی, یہاں تک کسی قسم کی کوئی گاڑی پارک شدہ نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا, اس سے پہلے ہمیشہ یہ دستور و طریقہ رہا کہ بچے کی سڑکوں پر, یہ جو علاقہ ہے جس میں یہ جلوس ہے اس میں ایک تو بہت بڑی آفیشیل پارکنگ ہے جو سرکاری پارکنگ, وہ تو بھر جاتی تھی جمعے کے دن, جمعے کے دن تو بھر جاتی تھی, لیکن اس کے علاوہ صرف لوگ سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیتے, خصوصاً وہ لوگ کے جن کے مکانات میں ہی وہ اپنی گاڑیاں کہاں لے کے جاتے, اور کیونکہ حج کی آخری تاریخ ہو حرم جہاں خانہ کعبہ اس کے چاروں طرف ایک کلو میٹر پر حج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے ہر قسم کی گاڑی کی پارکنگ ممنوع ہو جاتی, اور یہاں تک کہ اس مکان کا مالک بھی اپنی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا حرم کے چاروں طرف ایک کلو میٹر تک. اس لیے ایک کلو میٹر کے بعد جو علاقے وہاں ایک دم سے گاڑیوں کا لوڈ پڑ جاتا, وہاں کے رہنے والوں کی گاڑیاں پلس وہ لوگ کے جن کی گاڑی جن کے مکانات ایک کلو میٹر کے اندر, وہ بھی اپنی گاڑیاں لا کے یہاں کھڑی کرتے ہیں. اس کے علاوہ حاجیوں سے ملاقات کے لیے آنے والے افراد یا حرم میں آنے والے افراد جو پارکنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ نکلنے میں دیر لگے گی یا پارکنگ بھر چکی ہوگی, ایک کلو میٹر کے بعد بے انتہا رش ہو جاتا. اور ہر سال یہ چھ سال یا سات سال کی آنکھوں دیکھی بات, یہ اس پورے راستے میں گاڑیاں کھڑی ہوتی افسر نہیں کیونکہ یہ باقی تمام راستوں میں بھی کھڑی ہوتی, البتہ یہ کہا جاتا کہ اس طرح گاڑیاں بڑھا دی جاتی تھی خصوصاً جیسے جیسے یہ جلوس جنت المولیٰ کے قریب پہنچتا, وہاں پر ایک تیراہ ایک دو سڑکیں ہیں, دو سڑکوں کے درمیان ایک عمارت بنی ہے جس میں تین سڑکیں بن کے رہ گئی, وہاں پہ گاڑیاں زیادہ بڑھا دی جاتی شاید اس سے پہلے والے سالوں. اس کی وجہ یہ ہو کہ راستہ جب تنگ ہوتا تھا تو جلوس والوں کو زحمت ہوتی تھی, کچھ لوگ راستے کی تنگی کی وجہ سے جلوس سے کٹ کے دائیں بائیں چلے جاتے تھے, جلوس کی قوت کم ہو جاتی. اگر اس سارے کا عجیب بات یہ کہ اس سارے راستے سے ساری گاڑیاں غائب تھیں, ساری گاڑیاں مکمل طور پہ غائب تھیں, تو مکے کے لیے بالکل انہونی بات ہے, کیونکہ مکے میں جن علاقوں میں آخری تاریخوں میں گاڑیوں کی پارکنگ کی اجازت مل جائے وہاں تو گویا آپ یہ کہیے کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے. یہ کہیے محاورتن کہ لوگ تھوڑا ڈالا کرتے تھے کہ یہاں کس کی گاڑی کھڑی ہوگی, پارکنگ کا مسئلہ ہمارے شہروں میں بھی بعض اوقات کتنا اہم بن جاتا, خصوصاً حج کی آخری تاریخوں, مگر ساری کی ساری گاڑیاں غائب, جس طرح سے دکانوں کا بند ہونا ایک انتہائی تعجب کی بات ہے کہ شب عید کسی بازار کی دکانیں بند, جس طرح گاڑیوں کا غائب ہونا. بعد کے واقعات نے یہ بتا دیا کہ اس کی چند خاص وجوہات تھی, اس کی چند خاص وجوہات جو غالباً یہ تھی کہ نمبر ایک, جس وقت پولیس اور فوج اپنا آپریشن شروع کرے تو اگر یہ پارک کی بھی گاڑیاں کھڑی ہوں گی تو خود پولیس اور فوج کو حرکت کرنے میں پریشانی پیش آئے گی, وہ جو حملہ کریں گے, وہ جو بھگائیں گے, وہ جو دباؤ ڈالیں گے, ان کی جو گاڑیاں چل رہی ہوں گی ان کو پریشانی پیش آئے گی. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی جس لیے ساری گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا, ابھی تو جلوس آرام سے آ رہا ہے, بعد میں ہم کو اتنی ہی آسانی ہو جائے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ یقیناً قرین عقل اور قرین قیاس ہے کہ اگر یہ گاڑیاں کھڑی رہتی تو جس وقت یہ ہنگامہ شروع ہوا تھا اس وقت ایرانی حضرات یا جلوس میں شریک مسلمان بالکل کھلے میں نہ ہوتی, یہ گاڑیاں جو کھڑی ہوتی, کیونکہ سعودی عرب میں چھوٹی گاڑی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ساری گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کوسٹر, اس کے علاوہ بسیں, اس کے علاوہ ٹرک, اس راستے میں سب کھڑے ہوتے, ہر راستے میں مکے کی ہر گلی, ہر بازار, ہر کوچہ حج کے زمانے میں گاڑیوں سے چھلک رہا ہوتا, تو یہ کافی بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی. اور اس رکاوٹ کے نتیجے ایک طرف فوج کے لیے اور پولیس کے لیے نقل و حرکت مشکل ہوتی, خصوصاً وہ جب سیکورٹی کے آدمی مقرر کیے گئے تھے کہ آگے بڑھ کے حملہ کرو. نمبر دو یہ کہ خود ایرانی حضرات بھی ایک دم کھلے میں نہ ہوتے, مجھے ایک آفت ناگہانی نازل ہو گئی کہ اپنے آپ کو بچائیں یا اپنے بزرگوں کو دیکھیں یا اپنی عورتوں کو دیکھیں یا دشمنوں کا مقابلہ کریں, تو صورتحال بھی نہ ہوتی, گاڑیوں کے پیچھے چھپ کے کھڑے رہ کر بڑی آسانی سے دشمن سے مقابلہ کیا جا سکتا, گاڑیاں ایک بہت بڑا مورچہ بن جاتی. یہ ایک آنکھوں دیکھی ہوئی بات ہے, کیونکہ میں دونوں طرح کی آنکھوں دیکھ کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں یہ خاصے ہنگامے میں نے دیکھے ہیں بہت ہی محفوظ مقام پہ کھڑے ہو کے, اور دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو اگر کہیں درخت لگا ہوا ہو, اگر کہیں کوئی چھوٹا سا کیبن بنا ہوا ہو, اگر کہیں پہ کوئی چبوترہ بنا ہو, اگر کہیں پہ کوئی گاڑی کھڑی, تو پولیس اور فوج کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے اچھی خاصی یہ ہار ثابت ہوتی ہے کہ یہ گاڑیاں نہ ہونے سے ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ سارا کا سارا جلوس کھلے رہے, کہا جائے اس کی طرح جس کے پیچھے چھپتے وہ اپنی جان بچائے, گاڑیاں اگر دو طرف کھڑی ہوتی تو عمارتوں سے آنے والے پتھر رک جاتے اور دوسری طرف سے بآسانی جواب دیا جا سکتا. تیسری وجہ جو بالکل واضح نظر آ رہی وہ یہ ہنگامہ بڑھ جاتا, اور ایرانی حضرات جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد کا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے, ایک کافی کثیر تعداد میں ان گاڑیوں کو نقصان ہوتا, ایک عوامی احتجاج بھی ہوتا خود جن کا مالی نقصان ہے وہ بھی ایک مرتبہ یہ بات کہتے, اور بہرحال سعودی حکومت کو بھی نقصان پہنچتا, یہ گاڑیاں عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے, ایک تیسری وجہ یہ. اور چوتھی وجہ ایک اور کی سمجھ میں آتی وہ یہ کہ اگر یہ گاڑیاں اس طرح بالکل کھلے میں ہوتی جہاں یہ ہمیشہ ہوا کرتی تو جس وقت سعودی پولیس اور فوج کھلا کھلا فائرنگ کر رہی تو اس وقت ان گاڑیوں میں لگنے والی گولیاں ایک ایسا نشان بن جاتے کہ جس کو بعد میں بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا تھا, اس لیے کہ جن عمارتوں میں گولیاں لگی ان عمارتوں کو تو ایرانی حضرات اٹھا کے اپنے علاقے میں نہیں لے جا سکتے, جن افراد کی گولیاں لگی ہیں ان کو بطور ثبوت لے گئے, اور اگر گاڑیوں میں گولیاں لگتی تو ان گاڑیوں کو منتقل کر کے اپنے علاقے میں لے جانا جو زیادہ دور بھی نہیں تھا, بہت آسان بھی ہوتا, اور ایک اتنا واضح ثبوت ہوتا فائرنگ ہوئی جو آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی کہ نہیں ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی, یہ سعودی حکومت کو کہنے کا موقع نہ ملتا. تو ہمارے پاس یہ ایک چیز, اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ یہ تو زیادہ تر اندازے ہو چل رہے ہیں, مگر ٹھیک ہے آپ کے خیال میں اندازے ہوں گے جو ہر سال جن واقعات کو دیکھتا اسے اندازہ ہوگا کہ جتنی ساری چیزوں کو ہم اتفاق نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے پاس ایک چودہویں دلیل ہے. پندرہویں دلیل بھی جو اس وقت ذہن میں آ گئی وہ پہلے دہرائی جا چکی ہے, اس لیے صرف ایک جملے میں اس کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. وہ پندرہویں دلیل ہمارے پاس یہ کہ جنت المعلیٰ کے قبرستان سے بالکل ملا ہوا. دیکھیے جنت المعلیٰ کا قبرستان وہ ہے کہ جلوس اس کی طرف آ رہا. تو پہلے تین بہت بڑی بڑی عمارتیں, بہت بڑی بڑی تین عمارتیں یعنی سسٹر بلڈنگ جنہیں کہتے ہیں, تین عمارتیں بالکل ساتھ ساتھ پڑی, تین بہنیں, اس کے بعد جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے, اس کے بعد مسجد جن. تو جدھر سے جلوس آ رہا تین بہت اونچی عمارتیں, اور اتفاق یہ کہ یہ تینوں عمارتیں فلسطینی اور اردن حاجیوں کے ہاتھ میں تھی. آپ کے علم میں کہ گزشتہ ڈیڑھ دو سال فلسطین اور اردن کے جو حاجی کل کے جو باشندے انقلاب ایران سے انتہائی متاثر ہوئے, اور اب وہ کیفیت آ گئی جو آج کل آپ اخبارات سے پڑھ رہے کہ اسرائیل کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جہاں یاسر عرفات اور اس قسم کی جتنی تنظیمیں جو تیس چالیس سال سے ان کے نام پہ دولت کما رہی ہیں, ان کو بے وقوف بنا کے اپنے مقاصد کو حاصل کر رہی, سب کو نکال باہر کیا گیا. تو اسی وجہ سے کہ اب انقلاب ایران کے بعد یہ سمجھ میں آیا ہے فلسطینیوں کو اور ان اردنیوں کو جن کا آدھے سے زیادہ ملک اسرائیل نے آج سے صرف بیس سال پہلے قبضے میں لیا تھا, اب سمجھ میں آیا کہ مسلمان کے لیے زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے طاقت کا مظاہرہ. الاسلام و رمز و طاقت دینا, اسلام ہماری طاقت کی نشانی ہے, جو فلسطین کا آج سب سے مقبول نعرہ. اور وہ ایران کے انقلاب سے انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو چھپا دیا. جیسا اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان ہے کہ سن سینتالیس سے سن اکیاسی تک جو ہم پر تقریباً یہ تیس پینتیس سال گزرے اتنا نقصان ہمارا کبھی نہیں ہوا جتنا دو سال میں حزب اللہ نے ہم کو نقصان پہنچایا. اور یہی وجہ کہ وہ جو اردن کی بٹالین کو میں مسلسل حوالہ دے رہا ہوں, اس کو کس نے پہچانا؟ اس کو انہیں اردنیوں نے اور فلسطین کے حاجیوں نے پہچانا. جب یہ اپنے وطن گئے تو باقاعدہ پہلا جمعہ جو آیا تھا حج کے بعد, یہ خبر تو یہاں آئی بھی نہیں, پہلا جمعہ جو آیا اسی بیت المقدس میں مکمل ہڑتال کی گئی. بولے اردن کی اس فوج کے خلاف جس نے ایرانیوں میں گولیاں چلائیں, تو کہ یہ تین عمارتیں ان کے ہاتھ میں تھی, یہ حاجی وہ تھے جو مجاہدین ہیں ان کی اکثریت. ان تینوں عمارتوں پر سعودی حکومت نے خصوصی طور پر قبضہ کیا تھا, ان کے دروازے اور ان کی چھتیں مکمل طور پر فوج کے ہاتھ میں تھی, اور جو گلیوں کی عمارتیں تھیں اس کی بات تو آ گئی, لیکن یہ تین خصوصی عمارتیں کہ آج بھی کوئی جا کے وہاں معلوم کر سکتا کہ اس واقعے کے دن جو یہاں کے رہنے والے حاجی تھے ان سے کیا گزر رہی. اب پہلے یہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے ان عمارتوں کو جس طرح کا مورچہ بنایا گیا وہاں کے حاجی کو گواہی دے رہے ہیں. اب میں تفصیل میں جاؤں گا کہ وہاں کیا کیا انتظامات ہوئے, پھر تفصیل لمبی ہو جائے گی, لیکن ایک اشارہ کافی. سولہواں نقطہ جو اس لیے انتہائی اہم تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سعودی حکومت نے مصالحہ کا کوئی راستہ ڈھونڈا ہی نہیں, بلکہ کوشش بھی کی کہ ایسا کوئی راستہ نکلنے ہی نہ پائے. اور وہ چاہے یہ بھی وہی لوگ اس کی گواہی دیں گے جو پچھلے سالوں کے جلوس میں بھی تھے اور اس سال کے جلوس میں بھی تھے. ہمیشہ یہ طریقہ رہا, ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے سعودی حکومت کہ جب جلوس استقامی منازل پہ پہنچتا, یعنی وہ دو رکاوٹیں گاڑیوں کی اور چار رکاوٹیں فوجیوں کی آتی, وہ ٹیلی کمیونیکیشن کی بلڈنگ کے سامنے, ٹیلی فون کی بلڈنگ کے سامنے, تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد جیسے ہی جلوس وہاں پہنچتا جو اس فوج یا پولیس کے کمانڈر ہوتے ہیں وہ باقی پہلے جیپ میں بیٹھ کر تھوڑا آگے آتے سعودی, اور آگے آنے کے بعد جلوس کے اندر جو آگے آگے قیادت کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اشارے سے بلایا جاتا, جلوس کے منظر دیکھتا ہے وہ رک جاتا, اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی. ہمیں جاگر سے ایک طے شدہ چیز ہوتی کہ جلوس اس کے آگے نہیں جائے گا, مگر ایز اے پریکاشن یا بطور احتیاط وہ کمانڈر ان لوگوں کو آگے بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہر سال کی بات ہے یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا وعدہ تھا کہ جلوس مسجد جن کے سامنے ختم ہو جائے گا, یہاں سے سو میٹر آگے وہ کمانڈر کھڑے ہیں راستہ بند کیا ہوا, اب آپ اپنے جلوس کو یہیں پہ اختتام کو پہنچا. یہ ہمیشہ ہوتا کہ ایسے ہی جلوس قریب پہنچا وہاں سے کمانڈر آگے بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کے سالوں سعودی حکومت کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جیسا بھی ہو بغیر کسی ہنگامے کے معاملہ نمٹ جائے. اس دفعہ بالکل الٹا ماجرا تھا اور پھر بھی سعودی حکومت اس کے لیے تیار نہ تھی. اس دفعہ کیا تھا؟ کیوں مسجد جن پہنچنے سے پہلے جلوس پہ حملہ ہو گیا, اس لیے وہ لوگ جن کو ایرانی قیادت آگے کی صفوں میں رکھا کرتی, وہ کچھ عربی جاننے والے جو اس پورے مذاکرات میں شریک ہوتے, کہ جب یہ جلوس وہاں پہنچے گا تو جو آئیں گے سعودی حکومت کے افسر آپ ان کو اطمینان دلائیے گا ہم لوگ یہیں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے آگے نہیں بڑھنا. وہ لوگ آگے بڑھیں اور آج یہ کس طرح یہ واقعہ کہی جائے کہ یہ لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں گھومتے پھر رہے ہیں کہ وہ کمانڈر ہیں کہاں جو خود سے ہر سال آگے بڑھا کرتے اور بات کیا کرتے اس سال ان کو ڈھونڈا جا رہا اور کسی کا کوئی نام و نشان نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ انہی لوگوں کو آگے رکھا جاتا جو عربی بولتے تھے پورے مذاکرات میں ہر جگہ وہ آگے رہتے تھے. ان کے لیے زبان کوئی مسئلہ نہیں, ان کے لیے چہرے کی پہچان کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی نہیں مل رہا. جب اس سال جب سعودی حکومت کے پاس یہ اطلاعات تھی جو بعد میں آپ نے اتنا ہنگامہ اور شور سنا کہ کعبے پہ حملہ کیا جائے گا اور آگ لگا دی جائے گی اور تم کو کعبہ بنایا جائے گا اور آیت اللہ کی بیعت دی جائے گی, تو فوراً اگلے دن اخبارات میں وہ پورا چھ نکاسی ایک بنا بنایا منصوبہ آ گیا. تو اب جب یہ پہلے سے معلوم ہے حکومت کو, بعد میں حکومت نے یہی کہا نا کہ ساری چیزیں ہم کو معلوم تھی ہم نے چھپا دی تاکہ کوئی اشتعال نہ پھیلے, تو کم سے کم ایسے موقع پر تو یہ زیادہ ضروری تھا کہ اس قسم کے کمانڈر آگے رہتے تاکہ جب ایرانی اٹیک کرنا چاہتے بہت ان لوگوں کے پچھلے سال تو کوئی ایسی سازش نہیں ہوتی پھر بھی کمانڈر آگے رہتے تھے تاکہ مذاکرات. اس سال تو سازش ہے تیاری, اس سال تو اور زیادہ کوشش کرنا چاہیے مگر وہ باہر تھے. باہر کیوں تھے؟ باہر اس لیے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کمانڈر آگے آ جائیں تو ان کے فائدے تو مصالحت کی بات ہونے لگے, یہ نوجوان دلائل سے ان کو فائل کر دیں ایسا نہ ہو, اس لیے اس بات ہونے ہی نہ پائے جس سے وہ بالکل موقع سے غائب ہو گئے. اچھا اگر پہلے بھی کبھی یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم سوچ لیتے کہ نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ہر سال تو وہ کمانڈر خود آگے بڑھ کے ڈھونڈا کرتے بلایا کرتے تھے اشارے تھے کہ کون ذمہ دار آدمی ہے آ کے بات کرے, اور اس سال جو بات کرنے کی زیادہ ضرورت تھی وہ بالکل موقع واردات سے پائے. دیکھو جس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی حکومت تیار تھی اور وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آخر کی دو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی تفصیل میں جانا اس لیے بیکار کہ وہ باتیں اندازہ